ایک ہی سزا دے, اللہ سب کو ایک ہی سزا دے, تو پھر اللہ کو یہ کون مانے کہ وہ بڑا قدرتوں والا ہے. کسی کو کوئی سزا, کسی پر زلزلہ آ گیا, کسی پر اوپر سے آگ. دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم, وہ تول میں باپ تول میں اور ڈاکے ڈالتے, راستے لوٹتے اور باپ اور تول میں گڑبڑ کرتے, شرک وغیرہ اس کے علاوہ تھا. جب وہ بگڑتے گئے باز نہ آئے تو اب عذاب کسی کیسا آیا, عذاب کی صورت یہ ہو گئی کہ ان کے مکان گرمی اتنی تیز ہو گئی کہ مکان ان کے جلنے لگے اور وہ بہت ہی تکلیف گھبراہٹ محسوس کرنے لگے, سامنے بادل آ گئے. اب وہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو وہاں بادل ہے, ادھر کوئی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, یہاں تو بہت گرمی. سارے وہاں اکٹھے ہو گئے, خود بھی چلے گئے, بچوں کو بھی لے گئے, سب کو وہاں جمع کر دیا. جب سارے جمع ہو گئے اوپر سے آگ برسنے شروع ہو گئی, ایسے بھون دیے جیسے دانے بھون دیے جاتے ہیں. فرعون کو دیکھو, موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا اور ان سب کو سمندر میں جمع اکٹھا کر کے, وہ جو پانی کھڑا وہ رکا ہوا تھا اب چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں, وہ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. دوہرا دو بھیا سے, یہ سلیم صاحب چلے نہ جائیے گا, ذرا چلے نہ جائیے گا, میں ذرا بات کر لوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب کہا تم نے اے موسیٰ, لَن نَصْبِرَ, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ایک کھانے پر. اب دیکھو صبر کے معنی کیا ہے, صبر کے معنی دیکھیے, صبر تین چیزوں پر ہوتا ہے, تین طرح کا. صبر نیکی پر, صبر برائی سے, صبر تکلیف پر. یعنی نیکی پر صبر کیا ہے, نیکی پر صبر ہے کہ پکا رہنا, اس پر مستقل رہنا. یہ نہیں کہ کسی وقت جوش آیا تو اذانیں بھی دے رہے ہیں, مسجد میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں, اور جب امتحان گزر گیا پھر چھٹی تو پرواہ ہی نہیں. صبر کے معنی پکا رہنا, جیسے اللہ نے واستبر وامر اہلک کا بالصلاۃ واستبر علیہا, اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور تو خود بھی پکا رہے اس پر, یہ صبر ہے. اب لگا نا, جو صبر نہیں کرتا وہ پکا دیندار ہو نہیں سکتا, اور یہ بڑا مشکل کام ہے. یعنی پانچ نمازیں مسلسل پڑھنا باجماعت, پھر انسان اپنی شکل و صورت کا, اپنی زبان کا, اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا, اور اپنے آپ کو بڑی کنٹرول کر کے زندگی گزارنا, اس ڈھب پہ مستقل چلنا, یہ بہت بڑا صبر ہے. تھوڑی دیر پابندی کر لینا آسان ہے, مستقل کسی چیز کی پابندی کرنا یہ بڑا مشکل ہے, اور یہ بہت بڑا صبر ہے. دوسرے صبر گناہ سے. اب انسان مثلا اب گئے, آپ نے درس سنا, باہر گئے, عورتیں سامنے سے گزری, بھائی سن کر بس کنٹرول ہے, لیکن دو دن کے بعد چلو وہ دیکھنا شروع کر دیا. تو گناہ سے رکنے پر بھی اپنے آپ کو پابند کرنا یہ بھی بہت بڑی ابتلاء ہے. اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ بھی بہت بڑا صبر ہے. اچھا, اور پھر اس کے بعد صبر کس چیز پر ہے, کہ انسان نیکی پر جمع رہے یہ صبر, گناہ سے بچتا رہے یہ صبر, اور پھر مصیبتیں انسان پر مصیبتیں آتی ہیں, بہت مصیبتیں آتی ہیں, کوئی بیماری ہے, تنگ دستی ہے, فلاں چیز ہے. اب دیکھ کر لوگ جا رہے ہیں مزاروں کو کہ وہاں لڑکا مل جاتا ہے, بڑے علاج کروائے, بہت کچھ کیا, لڑکا نہیں ملا, تھوڑا چلے گئے. تو انسان کو کچھ تکلیف ہو تو انسان صبر کرے, یہ سمجھے کہ جب دور کرے گا اللہ ہی کرے گا, کیوں کسی اور طرف جانا ہے. اور صبر میں اجر بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعریف کی ہے کہ وہ نبی جو تھا نعم العبد, وہ بہت اچھا بندہ تھا. واذکر عبدنا ایوب, اپنے ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو, صابر, ان کو اللہ نے صابر کہا ہے, بہت بڑا صبر کرنے والا تھا, اس تکلیف پر صبر کرنا. تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے, ہمیں ورائٹی میں بدل بدل کر کھانے ملنے چاہیے, آج کچھ کھائیں کل کچھ کھائیں, تو ہمیں کھانے وانے میں اچھا خاصا چوائس ہو. فدعو لنا ربک, بس پکار ہمارے لیے اپنے رب کو, یخرج لنا, نکالے ہمارے لیے, مما تنبت الارض, اس سے جو اگاتی ہے زمین, من بقلہا, اس کی سبزی سے, ساگ وغیرہ عام چیزیں گی, وقصائحا, یہ ککڑی اور کیڑے دونوں پر اطلاق ہوتا ہے, وفومہا, اور گندم اور اس کی گندم, وعدہ سہا, اور اس کی مسور, وبصلہا, اور اس کا پیاز. قالا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوائی یہ بات ان کو, اتستبدلون, اللہ جی کیا بدلنا چاہتے ہو تم, اللہ جی اس چیز کو خوبا ادنا کہ وہ گھٹیا ہے, باللہ جی اس چیز کے ساتھ خوبا خیر کہ وہ بہتر ہے. جتنے اس میں وٹامن ہوں گے, کیونکہ اللہ نے تو ان کو غذائیت کے طور پر کہ لائٹ بھی ہو اور طاقت بھی بڑی ہو, جسم بھاری نہ ہو اور اچھا غذا اچھی ہو اور ہلکی ہو, اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں دوسری چیزیں چاہیے یہ اچھی نہیں, تو یہ اعلیٰ چیز ہے اس کو تم بدلنا چاہتے ہو. اے بے تو مصرن اتر جاؤ کسی شہر میں, فینا رکھوں ماں سال تم, تمہیں وہاں مل جائے گا جو تم چاہتے ہو. فینا رکھوں بس بے شک تمہارے لیے ہے ماں سال تم جس کا تم مطالبہ کرتے ہو سوال کرتے ہو. وزورے بات آ رہے ہی مزلہ تو, اور ٹھپا لگا دیا گیا ان پر ذلت کا, ول مسکنا تو اور بچارگی کا. وہ باؤ اور وہ لوٹے بے غضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالک یہ بینہم اس وجہ سے کہ وہ کانو تھے یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے لگے, کھلا انکار, کفر کرنا آیتوں کے ساتھ کھلا انکار. ویکفرون النبیین اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق نہ حق, تو نبی کو قتل کرنا کبھی حق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ نبی کو قتل کرنا تو جب بھی کوئی قتل کرے گا نہ حق بھی ہوگا, یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے بغیر الحق, تو بات کیا ہے؟ دیکھیے اگر نبی دین کی تبلیغ کرے اور پھر جہاد بھی کرے اور مقابلے میں آئے کسی کے ہاتھ سے مارا جائے تو چلو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے مارنے آیا تھا میں نے مار دیا, تم نے ناحق قتل کیا, وہ گھر بیٹھا ہے تم نے جا کر ذبح کر دیا, یہ ناحق والی بات ہے. کہ اگر وہ تمہارے مقابلے میں آیا تھا چلو پھر تو تھی بات کہ جی جب وہ مجھے مارنے کے لیے آیا میں نے اپنا دفاع کیا میں نے اس کو مار دیا, تو پھر بھی کچھ اس کے لیے ہو سکتا تھا استحقاق کہ میرے مقابلے میں تھا. تم نے نبیوں کو اس انداز سے قتل کیا کہ بلا وجہ وہ تمہارے مقابلے میں بھی نہیں آئے, صرف تمہیں تبلیغ کرتے تھے حق بات بتاتے تھے, تم نے دشمنی میں ان کو گھر بیٹھے قتل کر دیا. یہ مطلب
قتل
اور
قتل امن میں
قتل, لیکن قتل ایک تو قتل شبہ عمد ہوتا ہے, ایک قتل عمد ہوتا ہے, ایک قتل خطا ہوتا ہے. اچھا پھر اس میں قتل کی بھی آگے اس میں اس کی حدت کہ کیسے قتل کیا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا ادھر سرگودے میں, ایک عورت نے اپنے خاوند کو مروایا, یعنی زندے خاوند کو پکڑ لیا, پکڑ کر یہاں سے کلہاڑے سے, یہ پہلے گھٹنا کاٹا لکڑی پھاڑنے والا کلہاڑا جو پانچ چھ سیر کا ہوتا ہے, پھر یہاں سے علیحدہ کیا کاٹا, اسی طرح سے یہ گھٹنا کاٹا, پھر یہ یہاں سے کاٹا, پھر اس کے بازو کے دو ٹکڑے کیے یہاں سے کاٹا. اب کتنی تکلیف اور کتنا خون بہ رہا, جب یہ تکلیف پھر گردن کاٹ دی. اب یہ قتل جو ہے جس میں بربریت وحشت زیادہ ہے, یہ بھرکا قتل جو ہے اس لیے میں کتے رو تقتیلا, دیکھا قتل یقتلو اقتل یقتلو, بہت بری طرح سے قتل کرنا, تو اس میں پھر جرم جو ہے بڑھ جاتا ہے. اور ہاں دیکھو وہ مسکینی کی صورت جو ہے وہ یہ تو یہ ہے, اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا نا نصر تو بردو میں مصیرت شہر, کہ اللہ نے مجھے ایک چیز میں یہ فوقیت دی ہے, اور بھی باتیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر کافر جو ہے مجھ سے تھر تھر کانپتے ہیں ڈرتے ہیں, اتنا روب اور جلال. اچھا اور مسکینی اپنے آدمی, کوئی صحابی آ جائے, کوئی غریب آ جائے, کوئی کیسا آ جائے, کوئی اثر نہیں, کوئی پھوپھا نہیں کہ اپنی خدمت کروا رہے ہیں اور اس کو وہ ہے, بلکہ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے اور جا کر وہاں بیٹھ گئے, حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے, تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ لوگوں کی نگاہیں متلاشی ہیں کہ ان میں نبی کون ہے, لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا, وہ کھڑے ہو گئے سارے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ نبی ہے. کتنی سادہ زندگی ہے, ہمارے یہاں پیر دیکھ لو اس کا پگڑ, اس کے کپڑے اور پھر اس کا گدا اور یہ وہ سب ہے, اور آپ کا سادہ سا, یعنی اپنے لوگوں میں بالکل زندگی کیسے ہے جیسے مسکین عاجز, اور غیروں میں روب, یہ مسکینی دوسروں کے مقابلے بڑے چھوٹے, ویسے پاؤں کو ہاتھ لگانا اور اس طرح سے کرنا کرانا جیسا کہ آپ اسے دیکھتے ہیں اکثر لوگ یہ جو ہے یہ مطلب کرتے. وہ باؤ غضب من اللہ, اور لوٹے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ. جب وہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ ان پر ناراض ہوگا. اور قرآن مجید میں نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی, کیونکہ اللہ ان پر غضبناک ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون, یہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے.
آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, والنصارا, اور نصارا یعنی عیسائی, والصابئین, اور صابی, صابی یا تو ستارہ پرست جو تھے ان کو کہتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے, یا صابی مطلق بے دین. مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے. صابی کے معنی جو اپنے دین سے پھرا ہوا ہو, یعنی آپ کو بے دین سمجھتے تھے. معاذ اللہ, مکے کے لوگ وہ سمجھتے تھے جو آبائی دین ہے مشرکوں کا یہ اس سے ہٹے ہوئے ہیں, لہذا یہ صابی ہے, بے دین ہے. تو صابی کے معنی ستارہ پرست, صابی کے معنی بے دین, یا کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ہی ایک فرقہ تھا یہ. جی نہیں, یہ کوئی وضاحت نہیں ہے. بن نسوارا اور نسارا, بس صابئین اور بے دین. من آمن باللہ, جو ایمان لے آئے اللہ پر, والیوم آخرے, اور آخر کے دن پر, وعمل صالحا, اور عمل کرے نیک, فلہم, بس ان کے لیے ہے, اجرہم, ان کا بدلہ, ان کا ثواب, عند ربہم, ان کے رب کے ہاں, ولا خوف, اور نہ کوئی خوف ہوگا, علیہم, ان پر, ولا ہم, اور نہ وہ, یحزنون, غمگین ہوں گے. تو یہودیوں کی جو خصلتیں یا ان پر انعامات تھے ان کا ذکر کر کے اب اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں ایک عام جنرل سی بات, لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی یہی چیز ہے, یہودیوں کا رد. یہودی جو ہیں چونکہ انبیاء کی اولاد تھے اور ان میں نبی بہت گزرے ہیں, اور یہ اکثر جو تھے ان کی اولاد کسی نہ کسی سلسلے میں جا کر مل جاتے تھے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت صرف ہمارے لیے. وہ پوچھتے کہ اگر کسی نے پوچھا تو وہ کہتے کہ جنت بنائی ہمارے لیے ہے, تم تو ہو ہی دوزخ کے لیے, مسلمانوں سے وہ کہتے. اور عیسائی بھی یہی دعویٰ کرتے کہ جنت ہمارے لیے ہے, ہمارے سوا اور جنت میں کوئی نہیں جائے گا. واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی یہ بات نقل کی ہے, وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا. یہود بھی کہتے ہیں کہ یہودی جنت میں جائیں گے, نصارا کہتے ہیں کہ نصارا جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک اعمالهم, یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, جھوٹ ہے, ان کی اپنی آرزوئیں ہیں, اپنی ان کی باتیں ہیں, دلیل کوئی نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا جس سے یہود و نصارا کی تردید ہوگی. وہ کیا کہ ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, پہلے نبیوں پر جو امتیں گزر چکی ہیں وہ بات یہ معنی کرتے ہیں, لیکن زیادہ موضوع معنی یہ ہے کہ اب اے نبی جو آپ پر مسلمان ہیں, ایمان لانے والے ہیں, وہ یا یہودی یا عیسائی یا صابی, جنت کسی کے لیے خاص نہیں. جنت جو ہے کہہ دینا کہ جی فلاں کے لیے خاص ہے, صرف وہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. مثلا ہم دعویٰ کر دیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, نہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جنت میں جائیں گے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جنت میں جائیں گے. یہ بھی بات غلط ہے بالکل. صحیح اصول کیا ہے, ہر زمانے کے اپنے اپنے نبی کے پیروکار جنت میں جائیں گے. جنت جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کرنے والا, اپنے زمانے کے نبی کی اتباع کرنے والا. تو جنت کسی ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنت میں جائیں, یا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنت میں جائیں, یا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جنت میں جائیں. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا, کوئی ہو مسلمان, والذین ہادوا, کوئی ہو یہودی, والنصارا, کوئی عیسائی ہو, والصابئین, کوئی کسی دین سے تعلق رکھتا ہو, بے دین ہو, ستارہ پرست ہو, آتش پرست ہو, کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, اصول کیا ہے جنت میں جانے کا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلہم اجرہم، وہ جنت میں جائیں گے، فلہم اجرہم، ان کو اجر ملے گا ان کے اعمال کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں جب وہ جائیں گے، ولا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. یعنی یہودیوں کی اس بات کی یہ تردید ہے. اچھا اب اس سے بعد لوگ جو کچھ خدا کی قدرت ہے، جن کی گمراہی اللہ کو منظور ہوتی ہے، اس آیت سے بعد جو لوگ یہ نکالتے ہیں کہ کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھے، جو بھی اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے اور اچھے عمل کرے، اچھے عمل سے مراد شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے، رشوت نہ لے، جھوٹ نہ بولے، اور یہ اور وہ اس قسم کے اچھی زندگی گزارتا ہو جیسا کہ مہاتما گاندھی تھا، سب جنت میں جائے. کیونکہ یہاں اللہ کے اصول کا تو نام ہی نہیں ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، یہ کوئی شرط نہیں ہے. ہر زمانے میں جو آدمی اللہ کو مانے اور نیک کام کرے سب جنت میں جائے، اور یہ بات بالکل غلط ہے. نبی کے بغیر، نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگرچہ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں، ان پر ایمان لانے کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن وہ اس میں موجود ہے اگر انسان غور کرے سمجھے. یہاں مختلف مذہبوں کا ذکر کیا کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی کسی دین سے تعلق رکھنے والا ہو. قاعدہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے. اب اللہ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کو مان لے. اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ جیسے اس زمانے کا نبی بتائے. یعنی نبی کے فرائض میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، کیا اس کی صفات ہیں. اللہ کی صفات کا جاننا کہ اللہ کی یہ صفات ہے، اگر ان صفات کا رد کر دیا جائے تو اللہ غیر، اللہ گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا. جیسے کہ آج کل بہت سے مسلمان ہیں، بہت سے مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، کون ہے اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ نور ہے، اللہ ایک طاقت کا نام ہے، اللہ کوئی ذات تو نہیں ہے، اللہ کوئی ذات تو نہیں ہے، اللہ تو طاقت کا نام ہے. اب یہ اللہ پر ایمان نہیں، یہ کفر ہے. لہذا کلمہ پڑھ کر بھی وہ کافر. اللہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے کہ اللہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، جس کی یہ صفات ہیں کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سزا دے سکتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، اور وہ عرش پر ہے، وہ مخلوق سے بالکل علیحدہ بائن. یہ نہیں کہ وہ ہر ایک کے اندر ہے، وہ اپنی مخلوق سے علیحدہ عرش پر ہے. اور قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے، خدا سے ملاقات ہوگی، خدا سے باتیں ہوں گی. اگر ان صفات کے ساتھ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تصور دیا ہے آدمی مانے تو اللہ پر ایمان ہے، ورنہ اللہ پر ایمان ہی نہیں. چنانچہ آپ کتاب میں پڑھ کر دیکھیں، مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد، یعنی بندوں کے افعال کا خالق، اس کو پیدا کرنا. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ کو یہ نہ مانے کہ اللہ عرش پر ہے، جو یہ نہ مانے کہ اللہ عرش پر ہے، وہ کافر ہے، واجب القتل ہے. اب ہمارے آج کل عام عقیدہ مسلمانوں کا یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے نبی کی ضرورت ہے کہ نبی کیسے بتاتا ہے. پھر اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ وہ دن ہوگا جس میں کہ سب اٹھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ ان سے حساب کتاب لے گا، پھر اس کے بعد جنت ہے، پھر دوزخ ہے. یہ آخر کے دن پر ایمان لانا ہے. تو اگر محدودیت ثابت ہو تو پھر آپ کو ڈر کیا ہے؟ اللہ نے کہاں کہا کہ مجھے محدود نہ کرنا؟ یہ اپنا ہی فرض ہے نا. ایک پہلے یہ کہہ دیا یہ اللہ محدود نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا, اللہ نے یہ حکم نہیں دیا, خود ہی محدود بنا لینا پھر انکار کر دینا کہ یہ اللہ محدود نہیں ہو سکتا, اور اگر عرش پر کہے تو اللہ محدود ہو جائے گا لہذا عرش پر ہی نہیں. اچھا فرض کر لیے گا کہ اللہ عرش پر نہ ہو, اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ ہر جگہ تو پھر محدود نہیں ہوگا, اگر ہر جگہ ہے تو یہاں کٹی پڑی ہے, فرض کیجیے گا وہاں بھی ہے. اب اگر کہیں گے کہ تٹی میں نہیں ہے تو تٹی کے باہر ہے, تٹی کے اندر نہیں, پھر محدود نہیں ہوگا. یہاں زنا ہو رہا ہے, مرد اور عورت زنا کر رہے ہیں, اللہ وہاں بھی ہے. اب کہیں گے کہ یہاں تو نہیں, اس سے مطلب ہے کہ اس سے باہر اللہ ہوگا تو محدود نہیں ہوگا. تھانے دار چور کو مار رہا ہے, اس کے جوتے لگا رہا ہے, اب تھانے دار اوپر اور چور نیچے, اللہ جوتے مار رہا ہے یا اللہ جوتے کھا رہا ہے؟ اب اللہ وہاں ہوگا تو اللہ محدود نہیں ہوگا, کیا تصور ہے؟ اللہ تو چھلنی ہوگا پھر, یہاں ہے یہاں نہیں, وہاں ہے وہاں نہیں, یہاں ہے یہاں نہیں, وہاں ہے وہاں نہیں, تو چھلنی ہوگا. یہ تصور ہی باطل ہے بالکل. یہ سب چیزیں کہ وہ محدود نہیں یا محدود ہے, وہ جسم ہے یا نہیں, جو لفظ اللہ نے اپنے بارے میں استعمال نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے, اور جو لفظ اللہ نے اپنے بارے میں استعمال کیا ہے وہ کرنا چاہیے. تو ختم, اس سے کیا ثابت ہوگا, اس سے کیا لازم آئے گا, یہ قیاس ہے. اور اللہ کے بارے میں فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو, اپنا قیاس نہ لگاؤ. بدلے کہ نہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے آنکھ کے بارے میں, تجریب آئیوں, نور اسلام کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی, اللہ نے اپنے بارے میں آنکھوں کا لفظ استعمال کیا, ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں. اچھا اب اللہ نے کہا کہ میں سنتا ہوں, اللہ سمیع ہے سنتا ہے, تو پھر کان بھی ہوں گے. اللہ نے کانوں کے بارے میں نہیں کہا, ہم نہیں کہہ سکتے. جو لفظ اللہ نے اپنے بارے میں استعمال نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے, قیاس نہیں کریں گے کہ جب سنتا ہے تو کان ضرور ہوں گے, یہ قیاس ہے, قیاس سے ہم ثابت نہیں کریں گے. اگر اللہ کہہ دے ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. مثلا اللہ نے کہا کہ خلق تو بے یدائی, میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, بل یداہ مبسوط اتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, وہ بڑا سخی ہے. دونوں ہاتھ, اللہ ہاتھ کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے, ہم کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, کیسے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. جو لفظ اس نے اپنے لیے استعمال کر دیا, یا اللہ کے رسول نے کوئی لفظ کوئی صفت اللہ کے رسول اللہ کے لیے بیان کر دی, ہم اس پر ایمان لائیں گے, اس کو تسلیم کریں گے, لیکن اس سے قیاس کر کے آگے نتیجہ کوئی نہیں نکالے. سمجھ آئے گا بات کی؟ یہ ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ سلف کا. سلف سے مراد صحابہ تابعین, جو پہلے لوگ تھے جو رجسٹرڈ مسلمان تھے, جن کا اسلام معیاری تھا اور اللہ کو پسند تھا. اب یہ کیا پوچھا آپ نے ادھر سے؟ ہاں اس کے معنی یہ ہے احاطہ بکل شیء علما, یعنی علم کے لحاظ سے اللہ ہر چیز کو محیط ہے. لیکن احاطہ بکل شیء علما کہ اللہ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے, تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ذات کے اعتبار سے نہیں. کیا سمجھے؟ ہاں وسع کرسی جو السماوات والارض, اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمینوں کو گھیرے ہوئے, یعنی اس کی کرسی میں سب سما جاتے ہیں. اب اس کا تصور کیا ہے؟ مثلا یہ زمین ہے, اس زمین کے اوپر بڑا یہ آسمان ہے, پھر اس کے اوپر اس سے بڑا آسمان ہے, سبع سماوات طباقا, ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, نچلے سے اوپر کا بہت بڑا ہے, اور پھر ان کے اوپر خدا کی کرسی ہے جو ان سب کو محیط ہے, اور اللہ کی ذات کرسی کے بھی اوپر ہے. بس قصہ ختم ہو گیا. مثلا اومنی پریزنٹ کے میں نے اگر تو یہ لیں کہ وہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہے تو یہ غلط ہے, اگر علم کے اعتبار سے لیں, قدرت کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے. اب اومنی پوٹینٹ کے میں نے وہ طاقت رکھتا ہے پوری ہر چیز پر, وہ تو قادر ہے ہر چیز پر. آدھار کو شاید قدیم کا ترجمہ ہے, مانے گی حاصل جی. اب دیکھو نا ناظر ہے, اب آپ خود سوچئے اگر اللہ ہر جگہ ہو تو علم کوئی کمال نہیں, اللہ اپنے علم پر فخر کرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے عالم غیب السماوات والارض یعلم ما فی السماوات والارض، جا بجا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں، میرا علم ایسا، میرا علم ایسا. اب آپ بتائیے جو ہر جگہ ہو وہ علم پر فخر کر سکتا ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں اب یہ بیٹھے ہیں، میں کہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ بیٹھے ہیں، کوئی کہے گا یہ پاگل ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے پتا ہے یہ بیٹھے ہیں. اور اگر میں لاہور بیٹھا ہوا کہہ دوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ محراب کے سامنے وہاں بیٹھے ہیں، کہے گا بھی کمال ہے، اتنی دور سے وہ جانتا ہے. جو ہر جگہ ہو علم اس کا کوئی کمال نہیں. کمال تو جب ہی ہے کہ ذات کہیں ہو اور علم ہر جگہ ہو، ہر چیز کا اسے علم ہو. اب یہ لوگ بظاہر کرتے ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا ہے، یہ لوگ بظاہر اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کی نفی کرتے ہیں.
اور جب وہ حدیث میں آیا کہ ایک عورت لائی گئی حضور کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ
ہاں صحابی نے، وہ اس نے کفارہ دینا تھا، تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اس عورت کا ٹیسٹ کریں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، اگر یہ مسلمان ہو آپ اس کو پاس کر دیں تو میں اس کو آزاد کر دوں. تو اللہ کے رسول نے اس سے پہلا سوال کیا تھا، اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب اس نے کسی روایت میں ہے فی السماء اور کسی میں ہے فا اشارت الی السماء، اس نے یوں اوپر کو انگلی کی کہ اللہ اوپر ہے آسمان. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. دو سوال کیے، اگر پچاس پچاس نمبر کے دو سوال ہوں تو دونوں کا سو نمبر، سو نمبر لے کر وہ پاس ہوگی. آپ نے سنا کہ مسلمان ہے اسے آزاد کر دیں، اور ہمارے آج کل کے مسلمان پھر، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، وہ کہتی اوپر ہے وہ پاس ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، یہ سارے مسلمان فیل ہو رہے ہیں.
جب بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ کا ہے تو اس وقت تو کہہ دیتے ہیں کہ اوپر ہے.
ہاں، اور یہ دل کی آواز ہے ہر ایک، یہ ایک بالکل فطری آواز ہے خدا کے بارے میں یہ تصور. اب دیکھو نا قرآن مجید میں تب نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں جب وہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے کہ کب وہی آتی. اب دیکھو نا دعا کرتے ہیں، کیا امید اللہ میری جھولی بھر دے، کہ یوں ہاتھ کرتے ہیں کہ دے دے، یعنی اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اوپر ہے، رحمتیں اوپر سے آتی ہیں. یہ جو کچھ تصور ہے ذہن کا، یہ سارا بالکل یہی کہ اللہ اوپر ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے معنی اللہ سبب ہے آسمان اور زمین کے نور کا. آگے دیکھو نا مثلا نور یا اللہ نے نور ہی میشا، اس کے آگے چل کر یہ آتا ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی زمین اور آسمان میں جو روشنی ہے اس کا خالق، اس کا سبب کون ہے؟ اللہ ہے. یہ نہیں ہے معنی اس کا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کہ جب نور ہوا آ گیا اللہ، یہ اللہ ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، اللہ منور السماوات والارض، اللہ ہی روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. یعنی جتنی روشنی ہے یہ چراغ کی، یہ موم بتی کی، یہ بجلی کی، یہ ایٹم بم کی، یا کسی اور کسی، یہ جو مثلا ویلڈ کرتے ہیں کسی اور کی، یہ جتنی دنیا میں روشنی ہے مادی، اس کا سبب اور خالق اللہ. ہاں، اب دیکھنا، اگر دیکھنا وہاں تو لفظ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اچھا، اب آسمانوں اور زمین میں زیادہ تر سورج کی روشنی ہے، تو جب سورج آئے تو کہنا چاہیے کہ آ گیا اللہ، حالانکہ یہ معنی اس کی بالکل نہیں. اور پھر آگے تقسیم کر لی، آگے تقسیم کر لی، یاد اللہ علیہ نور ہی میں شاہ، دو نور ہو گئے، ایک نور مادی جو اس آنکھ کو کام دیتا ہے، اس کا خالق ہی اللہ ہے، ایک نور ہدایت جو مومنوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، جو کتابوں کی صورت میں اور انبیاء کی صورت میں آتا ہے، اس کا سبب بھی اللہ ہے. نہیں دیکھو نا، وہ جو ہے خلق آدم علی صورتہ، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے مختلف معنی کرتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا، یعنی آدم کی صورت.
جیسے وہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ تو کہتا ہے لے سکم اس نہیں شہر, یہ قرآن ہے نہیں, یہ لے سکم اس نہیں شہر, اس کی مثل کوئی چیز نہیں. سمجھ آئی بات یہ؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی اپنی,
ہاں ان کی صورت پر پیدا کیا جو بے مثل اور بے مثال ہے, اس سے پہلے کوئی ایسا انسان نہیں, کسی سے ان کی شکل ملتی جلتی نہیں. اچھا بعض یہ کہتے ہیں ان اللہ آدم اعلیٰ صورت ہی, تو پھر صورت کے میں نے سیرت, یعنی اعلیٰ سیرت ہی, جیسا کہ آتا ہے کہ تخلق اخلاق اللہ, اپنی عادات ایسی بناؤ جیسے اللہ کی عادات ہیں. اللہ کو غیرت آتی ہے, اللہ کو غصہ آتا ہے, اللہ رحمت کرتا ہے, اس قسم کی تم بھی اپنے اندر صفات پیدا کرو. صورت تمہارے سیرت ہے.
اس طرح اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی اپنی قسم کا پیدا کیا.
ہاں ہاں وہی اپنی مثال آپ ہے. کون سا جی؟ ون ان یا ہے لفظوں میں مفرد ہے, اطلاق جمع پر ہے. یعنی مراد اس سے ارض کی جمع اراضی وغیرہ جو آتی ہے, ارزون ارزین حدیثوں میں آتا ہے نا, ارزون قرآن مجید میں نہیں ہے. جیسے سبا ابصار جمع آتا ہے, سبا واحد ہی آئے گا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, آگے والا ابصارہم غشاوہ, قلوب بھی جمع آ گیا, ابصار بھی جمع آ گیا, سبا کو مفرد بھی رکھا اور معنی میں اسماء کے ہیں. اسی طرح سے زمین ارض لفظوں میں یہی ہے لیکن معنی اس کی جمع کی. قرآن کی جو فصیح زبان ہے اس میں اس کی جمع نہیں آتی. حاضری ہے اللہ اندازہ کیجیے گا, آپ کے پاس دوربین ہے, یہاں سے 10 میل تک آپ دیکھتے ہیں تو حاضر کہاں ہوں گے آپ؟ آپ دوربین سے دیکھیں اور 10 میل تک آپ کی دوربین دیکھ رہی ہے تو آپ کو کہیں گے کہ 10 میل میں حاضر ہے یہ؟ جی ناظر ہوگا کہ حاضر ہوگا؟ حاضر کیسے ہو جائے گا؟ بیٹھا میں یہاں ہوں, بیٹھا میں یہاں ہوں, دیکھ رہا ہوں میں ایک فرنگ, تو میں حاضر وہاں ہوں یا یہاں ہوں یا درمیان میں ہوں؟ ناظر کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ اتنی دور تھا, میں چپ کروں گا, آپ سارے جو بول رہے ہیں بھٹا جی. یعنی ناظر تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے 10 میل تک وہ ناظر ہے, دیکھ رہا ہے. حاضر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حاضر کے میں نے کیا ہے؟ موجود ہونا وہاں. ہاں ان اللہ, یہ آیت نہیں یہ حدیث ہے. نہیں اس میں تو یہ ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو نا اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی ہے نا کہ آپ نے تکبر سے فرمایا کہ تکبر جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ہوگا جنت میں نہیں وہ جائے گا. تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو پھر بعض دفعہ بڑے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر ہم خوش بھی ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے, پسند یعنی صفائی ستھرائی, اپنے آپ کو صاف رکھنا. وہاں آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, صفائی کو تو اللہ بھی پسند کرتا ہے. اب یہ میں نے نہیں ہے کہ حسنی ہو, جمیل کے میں نے چیز اچھی صاف ستھری. اب حسن کا جو ہے یہ ایک اس قسم کا لفظ ہے کہ اس کا اطلاق مبہم دفعہ, یہ جو لوگ ہیں کارے افریقی لوگ حبشی لوگ, ان میں بھی حسن کا تصور تو ہے لیکن ہمیں دکھائے ہم کہیں گے ان میں سے تو کوئی بھی ہنسی نہیں اپنا اپنا ہوتا. اچھا بھیا تو عاملہ صالحاً, عمل کرے نیک. اب نیک عمل کسے کہیں گے؟ یہ بغیر نبی کی تعلیم کے ہو سکتا ہی نہیں تصور کے یہ عمل نیک ہے. یہ بات اعمال کے نیک ہونے کے لیے, اعمال کے نیک ہونے کی کیا تفسیر ہوگی؟ کیا کہیں گے؟ وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرے, یہ نیک کی تعریف. نیک عمل کسے کہیں گے؟ وہ عمل جو اللہ کو پسندیدہ وہ نیک عمل ہے. اچھا اب آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ اللہ کو یہ پسند ہے؟ اس کے لیے نبی ہے ایک ذریعہ ہے. تو نبی کو نکال کر پھر کہہ دینا کہ اب اللہ پر ایمان کافی ہے, نجات ہو جائے گی, یہ تو بالکل چیز ہی بات ہے. تو یہاں جو ہے چونکہ ان کے مقابلے میں یہ بات کہی جا رہی تھی, اس لیے یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لے آئے
اور اپنے زمانے کے نبی کی تعلیم کے تحت اپنے اعمال کو درست کر لے, عمل صالح کرے, وہ سب جنت میں جائیں گے. خواہ اپنے زمانے کے سچے یہودی ہوں, خواہ اپنے زمانے کے سچے عیسائی ہوں, خواہ اپنے زمانے کے سچے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا اپنے زمانے کے نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہوں. جی ہاں نہیں, بعض دفعہ یہ بات یوں ہو جاتی ہے آدمی کے مجرم ہونے کے لیے بدی کا تصور ہے. ایک تو ہے بدی اللہ کے نزدیک, ایک ہے بدی انسان کے اپنے ذہن میں. من اسمو, پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے, فرمایا ما ہا کا فی صدرے, جو تیرے دل میں کھٹکے. اب فرض کر لیجیے گا کہ ایک آدمی کیمپ سے ایک عورت لے آتا ہے, اس سے نکاح کر لیتا ہے, اسے پتا ہی نہیں اور حقیقت میں وہ اس کی بہن ہے. کیمپ پیچھے والدین مار دھاڑ ہوئی, بےچارے جدا ہو گئے, اب اس کو پتا ہی نہیں ہے وہ اس کی بہن نکلتی ہے. اب وہ کیا کام کر رہا ہے, اس کو بیوی بنا لیا. اب اسے اس کے بارے میں کہو گا کیا یوں وہ گناہ کر رہا ہے, جب اسے پتا ہی تو گناہ کیسے ہے. آپ نے جب پوچھا کہ مر اس میں گناہ کیا ہے, فرمایا ماں ہار کا فی صدرے کا, جو تیرے دل میں کھٹکے. چنانچہ حضرت عقبہ کے بارے میں ہے نا کہ انہوں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا. ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہاں یہ تیری بیوی ہے, میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. تو اس نے اپنی ساس سے پوچھا, اپنے خسر سے پوچھا کہ یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے تجھے بھی اور تیری بیوی کو دونوں کو دودھ پلایا ہے, کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتا نہیں. تو وہ کہنے لگی اس نے باقاعدہ وقت یاد کروایا, یہ کروایا کہ ایسا موقع تھا, یہ اس نے سب کچھ کروایا. اب اسے شبہ سا پڑ گیا, کچھ بات کھٹنے لگی. وہ اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا کہ یار رسول اللہ اس طرح سے ایک عورت آئی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے, حالانکہ میری بیوی ہے اور میرے بچے بھی ہیں اس سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیسا وقت قیلا. اب جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ تیری رضائی بہن ہے, اب وہ تیری بیوی کیسے رہ سکتی ہے؟ جب تک اسے معلوم بات ایک ہی ہے, بیوی ہے. پہلے گناہگار نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں تھا, اب جب علم ہو گیا اس کو کھٹکنے کے بعد اب گناہ کا وہ ارتکاب ہو جائے. جی ہاں, اب نہیں اس کو فسق اور دیکھ لیں. آپ کا کوئی روم میٹ ہے, آپ کا کوئی روم میٹ ہے, آپ اس کے ڈبے میں سے کوئی مٹھائی کھا رہے ہیں بغیر اس کی اجازت کے. اب بغیر کسی کی اجازت کے چیز کھانا ناجائز ہے. اچھا, لیکن وہ آپ کا ایسا دوست ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات نہیں ہے, میں اس کی چیز کھا لوں تو وہ کوئی ناراض تھوڑا ہوتا ہے. ہمارا معاملہ ایسا ہے, وہ میری چیز کھا لیتا ہے, میں اس کی کھا لیتا ہوں, ہمارا بڑا کھلا سا معاملہ ہے. اچھا, اب اگر آپ کے دل میں کوئی چور نہیں, وہ آ بھی جاتا ہے جلدی منہ نہیں صاف کرتے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں. اور اگر یہ کہ کہیں وہ آ نہ جائے تو وہ جرم ہے. حالانکہ کھانا ایک ہی ہے, جب کھٹکے گا تو گناہ ہو جائے گا, جب کھٹکتا نہیں تو گناہ نہیں ہوگا.
اگر یہ جو کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو یہ حکم ہے کہ وہ عدت پوری کرے اس کے گھر میں عورت, اس نے ایک یا دو طلاق دے دی, اس کے بعد خاون مر گیا, اب اس کے ترکے میں رہے گی حصے دار یا ختم ہو جائے گی؟
عدت کے اندر ہو تو وارث ہوتی ہے.
اچھا,
عدت کے اندر ہو تو وہ وارث ہوتی ہے, عدت گزر جائے تو قصہ ختم ہے بس. جب تک خامن کو, یا مثلا دیکھیں نا, تیسری طلاق دی ہے, خامن نے بیوی کو ایک طلاق دے دی, کبھی رجوع ہو گیا بس رہی ہے, دوسری طلاق دے دی, کبھی رجوع ہو گیا بس رہی ہے, تیسری طلاق دے اور وہ فوراً مر جائے. اب عورت تو عدت گزارے گی لیکن خامن کا کوئی حق نہیں, نہ وہ وارث ہو سکتی ہے, نہ خامن کے ذمہ اس کا خرچہ ہے. خامن اس کا کب تک خرچہ دے گا, کب تک وہ وارث ہو سکتی ہے؟ جب تک خامن کا حق رہے رجوع کا. جب رجوع کا قصہ ہی ختم تو وراثت بھی ختم, خرچہ بھی ختم. یہ سورت. ہاں جی آگے کر لو بھیا. ایک آج کو متور وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے عہد، تمہارا عہد، وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا ہم نے فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر الطُّور، پہاڑ کو، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو دیا ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، دل سے، وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس کو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ. فرمایا کہ اس کو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے لا کر کتاب دی اور انہوں نے اس پر نظر ڈالی کہ اللہ اس میں تو یہ ہے کہ اتنی نمازیں ہیں اور تمہیں زکات دینی پڑے گی اور یہ کام کرنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم سے اس پر عمل نہیں ہوگا کہ تو بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان پر اٹھایا، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ طور پہاڑ کو اٹھا کر لائے اور ان کے سر پر معلق کر دیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بھائی نتکم الجبلا، اور جب اکھاڑا ہم نے پہاڑ کو اور لائے اس کو فوقہم، ان کے اوپر لے آئے، کاننہم زلتن، گویا کہ وہ سائمان ہے، چھتری ہے. اور اس وقت اللہ نے کہا کہ پکڑو اس کتاب کو، اس پر عمل کرو، ورنہ اس کو گرا کر تمہیں چکنا چور کر دیں. تو انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ نہیں ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو تھا وہ ٹال دیا. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی تم ایمان لے آئے، کلمہ تم نے پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں لا کر کتاب دی کہ اچھا جب تم پابند کلمہ پڑھتے ہو، گویا عہد کر لیا ہے، اب اس پر عمل کرو. لیکن تم نے جب نالائکی دکھائی کہ ہم تو عمل نہیں کریں گے، پھر ہم نے تمہیں سزا دینے کے لیے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ، ہم نے تم پر پہاڑ طور کو اٹھایا اور کہا کہ پکڑو اس کتاب کو دل سے، قوت سے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل کرو، تمہارا بچاؤ بھی ہے، آگ سے بچ جاؤ گے، خدا کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے نہ کیا تو ہم تمہیں سزا دیں گے. اچھا اب دیکھیے اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بات کہتے ہیں کہ یہ تو زبردستی والی بات ہوئی نا، کہ پہاڑ اٹھا کر سر پہ لے آئے کہ یہ عمل کرو اس پر ورنہ یہ تو زبردستی ہے. حالانکہ دین میں یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو ہے نہیں، زبردستی تو ہے نہیں، لوگوں کی مرضی ہے، کریں کریں، نہ کریں نہ کریں، یہ سختی جو ہے یہ ٹھیک نہیں. تو دیکھیے لا اکراہ فی الدین کا معنی کیا ہے، کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. ایسے واقعات سے زبردستی معلوم ہوتی ہے. تو جب انسان جب یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں، تو اس کے معنی یہ کیا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا کہ ہندوؤں سے کہا جائے پڑھ کلمہ، کیونکہ ابھی تجھے مارتے ہیں، یہ ناجائز. کسی آدمی کو کلمہ نہ پڑھنے پر آپ قتل نہیں کر سکتے. لیکن جو کلمہ پڑھ چکا ہے، اب بگڑ رہا ہے، اس کو آپ سزا دے سکتے ہیں. جیسا کہ وہاں گلی میں لڑکا جا رہا ہے، اس کو پکڑ رہا ہے، پڑھے گا بیٹھ، تو جب اس کے والدین کو پتا لگے گا وہ آپ سے لڑے گا، آپ کو کیا حق ہے میرے بچے کو پکڑ لانے کا، آپ نے گلی میں سے پکڑ لائے. اور جس کو باپ داخل کروا کے لیا ہے، اس کے آپ کان پکڑا دیں، یہ سب نہیں یاد کرتا، اس پر باپ کچھ نہیں کہے گا. یعنی جو داخلہ لے لے اس پر تو سختی کی جا سکتی ہے، اور جس نے داخلہ ہی نہیں لیا ہے ہی باہر، لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہے کہ زبردستی ان کو مسلمان نہیں بنایا جاتا. لیکن جو بن چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں، ان پر سختی کی جا سکتی ہے. تو یہ اعتراض جو ہے یورفا ہوتا ہے. مرتد ہوگا، ہاں ہاں، مسلمان جوان ہو یا وہ بالغ ہو، بعد میں اس طرح سے کر کے جو بھی صورت ہو، اگر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور والدین مسلمان والدین کے ساتھ رہا ہے، بالغ ہو کر پھر وہ کفر میں جائے، مرزائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، تو آپ وہ مرتد ہیں. اس کو سمجھایا جائے گا، وارننگ دی جائے گی، اگر وہ باز نہیں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. جی ہاں، اسی لیے تو بچے کو قتل نہیں کر سکتے. بچا ہوا ہے نا بلوغ تک، تو آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جب بڑا ہو جائے گا تو وہ فطرت کے خلاف جا رہا ہے اور ماحول کے خلاف جا رہا ہے کہ وہ پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوا، عقیقہ اس کا کیا، نام مسلمانوں والا اس کا رکھا، اب یہ دھوکہ دے رہا ہے.
اجانا صاحب یہ
نہیں مرتد کیسے وارث ہو سکتا ہے؟ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. اختلاف دین ہو تو وارث نہیں، اختلاف دارین ہو تو وارث نہیں. نہیں، اس لیے کہ وہ جو اس کا پہلا وہ ہے کہ یعنی فطرت پر ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ چونکہ یہودیوں کے ماحول میں تھا، فابواہ یحملانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں یا اسے عیسائی بنا لیتے ہیں، وہ سارے کے ساتھ. تو چونکہ وہ ان کے گھر پیدا ہوا ہے، اب وہ ان کے دین پر ہے، ٹھیک ہے. ہاں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو، مسلمان والدین ہو، پھر وہ بالغ ہو کر کسی اور میں چلا جائے گا تو پھر مرتا تو اس کا تو یہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا کہ کافروں کے بچے ابراہیم علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہیں جمع، جنت میں جائیں گے.
خان صاحب جیسا کہ یہ اشتہار میں بھی دیکھا تھا ہم نے کہ فقہ حنفیہ میں کہ مردہ عورت، جانور اور لڑکوں سے اس قسم کے جو کرتے ہیں بدفعلی، اس پہ حد نہیں ہے. اب یہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، جلد سے نکالے ہوئے ہیں جو کہ وہ بے حرمتی ہوئی ہے ایک لاش کی، تو ان کو فقہ بھی فائدہ ہے کہ جب تمہارے دین میں جائز ہے تو آپ چیختے کیوں ہو؟ یا تو پھر حدیث پہ آؤ، قرآن کو قبول کرو، یا پھر فقہ پہ ہو تو یہ
تو آپ آپ ماحول پر بھی یہ کریں کہ ہم جو مولوی آئے اسے دکھاتے جائیں.
ہاں یہ کرنا چاہیے،
یہ ہونا تو چاہیے بالکل.
دین کو چھوڑیں، فقہ کو چھوڑ دیں، یا پھر
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصاریٰ اور نصاریٰ، والصابئین اور بے دین، من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، نبی کی تعلیم کے مطابق، والیوم الآخر، اور آخر کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلاہم، پس ان کے لیے ہے، اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں. میں نے بتایا تھا کہ خوف ہوتا ہے آئندہ کے لیے، اور غم ہوتا ہے گزشتہ چیز. خوف یہ ہے کہ بھئی میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں، میں کہیں نکال نہ دیا جاؤں، یا کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، آئندہ مستقبل کے لیے وہ خوف ہے. اچھا، اور غم ہے گزشتہ چیز کا کہ میرے دیکھو جی اتنا کچھ کارخانے تھے زمین پر دنیا. اس وقت کو قتل تم، جب قتل کیا تم نے نفسن، ایک جان کو، فدارا تم فیہا، پھر جھگڑا کیا تم نے اس میں، واللہ، اور اللہ تعالی مخرج، نکالنے والا تھا، ما اس کو، کل تم کہ تھے تم، تک تو بھول چھپاتے. یعنی یہ بات پہلے کی ہے، بیان اس کو بعد میں کیا ہے. وہ گائے کا واقعہ، اس کی نوبت کیوں آئی؟ جیسا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے آدمیوں نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، چٹلاد بھائی تھا، اس کو قتل کر کے دعویٰ کر دیا کہ ہمارا آدمی کسی نے مار دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قتل کر دیا، اے بنی اسرائیل، جب تم نے قتل کر دیا ایک آدمی کو، اور پھر تم جھگڑنے لگے، وہ کہنے لگے اس نے مارا ہے، لوگوں نے کہا نہیں تمہارا ہی حکام ہے یہ، فدارا تم فی یاد، تم نے جھگڑا کیا اس میں، ایک دوسرے کو الزام دینے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تم چاہتے تھے کہ وہ بات چھپی رہے، قاتل کا پتہ نہ لگے، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس بات کو ظاہر کر. واللہ، اور اللہ تعالیٰ مخرج، نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے. فقلنا، پس کہا ہم نے، امرے بوہو، مارو اس کو، بے بازہا، اس کے کسی حصے کے ساتھ، بے بازہا یعنی گائے کے اس جانور کے کسی حصے کے ساتھ اس کو مارو.
کذالک ایسے ہی یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ زندہ کرے گا اللہ الموتا مردوں کو ویریکم اور دکھاتا ہے وہ تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں قدرت کے دلائل لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ جاؤ فرمایا کہ تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ بات کھلے کہ قتل کس نے کیا ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس کو نکال کر چھوڑے چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو تم نے بہت اس میں ہیلے چالنے اور ٹالنے کی کوشش کی بالآخر جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو کر رہا آخر گائے کو ذبح کیا گیا فکل نظر بوہ ہم نے کہا کہ اب ادھر بوہ ہو کی زمین اس مردے کی طرف بے باز یہاں گائے کا کوئی حصہ اس کو مارو اب کون سا حصہ مارا تصویروں والے لکھتے ہیں وہ قطعی معلوم نہیں ہے یہ کہ لا قدم کیا مارا زیادہ مشہور یہ ہے کہ زبان گائے کی زبان نکال کر اس مردے کو ماری گئی اور مردہ زندہ ہو گیا اور بعض کہتے ہیں دم کی جڑ یہ بالکل جو ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے جس کو عجم الزنب کہتے ہیں یہ ہڈی گردنی سی یہ اس کے تک کی گئی جیسا کہ کوئی چیز لگا کر اس کو تو مردے نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرے قاتل یہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا جو میرے چچا داد بھائی ہیں جو میری جائیداد کے لیے انہوں نے مجھے قتل کیا ہے یہی میرے قاتل ہیں تو اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتا اس سے ہم نے کیا ثابت کر لیا جیسے اس مردے کو ہم نے زندہ کر لیا ہم مردوں کو ایسے ہی زندہ کر دیں گے تمہیں تو یہ بات مشکل نظر آتی ہے کہ مر گئے مٹی ہو گئے پھر زندہ کیسے ہو جائیں گے دیکھ لو ہم نے تمہارے سامنے یہ کام کر دیا ہے سوال تو یہ پچھلا جو ہے وہ کیا واقعہ تھا
پچھلا واقعہ عزت ختم کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے حکم
دیا نہیں اگر عزت والی بات ہوتی تو وہ اتنے سوال کیوں کرتے اور پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے اور دبا ہوا بنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ دونوں پر دیکھیے اب ایک تو چیز یہ ہے تفسیروں والے جو ہیں آپ جلا لائن دیکھیں جتنی تفسیر دیکھیں تو سب سے بھی یہ ہے دونوں جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ویسے بھی دیکھیں کہ یہ نظریات انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی گائے کا ان کے دونوں کو احترام تھا جب انہوں نے یہ کیس کیا کہ ہمارا آدمی مارا گیا ہے اب ہم بتاؤ کس نے مارا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر وہی ہوئی کہ ان سے کہو گائے ذبح کرے یہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم ان کو دیا گیا تاکہ ان کے دل میں جو کچھ بشرے پیے اس کی وجہ سے کچھ احترام والا پہلو ہے وہ نکلے یہ گائے کو ذبح کریں اچھا اور گائے کو ذبح کروانے کا مقصد کیا تھا وہ موقع کیا تھا وہ یہ موقع تھا اور اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ نہیں قتل قتل کی کوئی بات نہیں تھی ویسے ان سے کہا گائے ذبح کرو تو وہ مناسبت کو چلتی نہیں
ہے
عزت خاص بڑھ رہی ہے کمال کر دیا لیکن اس کو تو سب کرایا جا رہا ہے پھر لیکن اگر عزت بڑھانے والی بات ہو تو زبا نہ کرایا جاتا زبا کرانا جو ہے یہ ان کے معبود کو قتل کرانا ہے معبود کو اب آپ ہندوستان میں جا کر ہندوؤں کے سامنے گائے کو زبا کریں اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیں وہ خوش ہو جائیں گے اگر ہندوؤں کے سامنے گائے زبا کر کے اس کی پوجا شروع کر دیں ہندو خوش ہو جائیں گے وہ تو آپ کو زبا کرنے پر ہی مار دیں گے تو ہمارے معبود کو قتل کر دیا اس میں کوئی عزت نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک کیس آ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ کس نے قتل کیا اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنی حکمت جو ہے اس کا اظہار ہو انتخاب گائے زبا کرو ایک تو دل سے وہ احترام نکل جائے اور دوسرے جو ہے اللہ نے یہ اپنا معجزہ دکھانا تھا اور اسی لیے نتیجہ نکالا کذالک یحیی اللہ دیکھنا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون واللہ مخرج اور اللہ نکالنے والا تھا ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے یعنی یہ بتا رہی آیت اس کا پچھلے کے ساتھ ربط ہے یہ واقعہ ایک ہے پہلے قتل کیا پھر کیس کر دیا تو اس پر ان کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو, کیونکہ انہوں نے گائے کے معاملے میں بہت سی باتیں ہیں بزرگ کی, اللہ نے اس کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا کہ کیسے ڈھیٹ ہیں یہ, کہ ان کو ایک حکم ملا اس کو ٹالنے کے لیے انہوں نے کیا حرکتیں کی, اس لیے اس کو ایک سیپریٹ واقعہ بنا کر بیان کر دیا اور اگلی بات کو پھر علیحدہ ذکر کر دیا. تو قدار کا یوہی اللہ الموتا, اسی طرح سے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں, جیسے یہ چیز ہو گئی ہے اسی طرح سے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں, اور صرف ایک یہی قدرت کی دلیل نہیں, وَيُرِيكُمْ اور دکھاتے ہیں ہم تم کو, اللہ دکھاتا ہے آیات ہی اپنے قدرت کے ذرائع, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تم سمجھو. چلو جی, ارے بھیا وہ بس آ گئی ہے, جس نے جانا ہو وہ چلے جائیں, بس آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ابھی میں کھڑی تو تھی, میں خاموش ہوں. چلو یہاں سما قصد, سما قصد قلوبکم, سما پھر قصد سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل, من بعد ذالک اس کے بعد, فہیا پس وہ تمہارے دل, کل حجارت پتھر جیسے ہیں, او اشد و قصوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے, وانا من الحجارت اور بے شک پتھروں میں سے, لما البتہ ایسے پتھر بھی ہیں, وہ پتھر بھی ہیں, یتفجروا کہ بہ نکلتی ہیں, منہو اس سے, الانہار نہریں, وَإِنَّا مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے, لما البتہ وہ پتھر بھی ہیں, یَشَّقَّقُ جو پھٹ جاتے ہیں, فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے, مِنْهُ الْمَاءُ اس پتھر سے پانی, وَإِنَّا مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے, لما البتہ وہ پتھر بھی ہیں, ایسے پتھر بھی ہیں, یا بے تو جو گر جاتے ہیں, من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے, وم اللہ ہو اور نہیں ہے اللہ, بے غافل بے خبر, عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو اب فرمایا کہ یعنی اس کے بعد تمہیں ڈرنا چاہیے تھا, تمہارے دلوں کو نرم ہونا چاہیے تھا کہ کیسے تم سنگر تھے کہ اپنے آدمی کو قتل کر کے پھر خود ہی کیس کھڑا کر دیا, پھر اللہ نے تمہیں ننگا کیا, تمہیں ذلیل کیا, اس کے بعد تمہیں شرم آنی چاہیے تھی, تمہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد بھی تم پر کوئی اثر نہ ہوا, تمہارے دل سخت ہو گئے, اور سخت بھی کتنے ہوئے, جیسے پتھر ہوتا ہے, اور پھر پتھر کا بیان کیا, جیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کی حیبت سے, اس کے جلال سے پھٹ جاتے. یہ سورہ حشر ہے. تو یہاں جو ہے فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے, پھر پتھروں کی تین حالتیں بیان کی کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ پہاڑوں میں سے نہریں نکلتی ہیں, یہ جو دریا آتے ہیں میدانی علاقے میں دریا بن جاتے ہیں, اوپر سے کہ پہاڑوں میں سے نکلتے ہیں, کچھ تو برف جو ہے وہ پگھل کر آتی ہے, کچھ بارشوں کا پانی ہوتا ہے, اور بعض واقع چشمے ہیں, رات شملے کی طرف جب ہم جاتے تھے تو وہاں یعنی امبالے سے ادھر کالکا سے پہاڑی علاقہ, تو جیسے چشمے ابل رہے ہیں, بعض جگہ اتنا پانی گرم ہوتا ہے کہ اگر آپ چاول کپڑے میں ڈال کر کوٹلی سی بنا کر ڈال دو تو فوراً گرم جائے, اور بعض اتنا ٹھنڈا مزیدار پانی, اتنا لذیذ, یہ اسلام آباد سے بھی اوپر کو پہاڑی کی طرف چڑھ گئے تو وہاں بھی چشمے ابل رہے ہیں. تو فرمایا بعض پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں, بعض پتھر پھٹتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے, اور بعض پتھر جو ہیں وہ اللہ کے ڈر سے نیچے لڑکتے ہیں. اب یہ کہ نہیں پتھر تو ویسے لڑکے گا, اللہ کے ڈر سے کیا لڑکے گا, یا پتھر سے یہ, تو یہ صورت اس بنا پر کہی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ لڑکنا اس کا کسی دوسرے اثر سے بھی ہو, لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض پتھر خدا کے خوف سے ہی لڑکتے ہیں. جیسا کہ مسلم حدیث میں آتا ہے نا کہ گدا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے, یہ جو اپنی آواز نکالتا ہے ریجتا ہے یہ شیطان کو دیکھ کر. اب دوسرے کہیں گے جی کمال ہے, وہ تو گلیوں کو دیکھ کر بولتا ہے. یا کتے بولتے ہیں تو وہ اپنی مادہ کو دیکھ کر, جب وہ پہاڑ پر آتی ہیں موقع پر آتی ہیں تو وہ بولتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں تو اب یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فطری ایک طلب پر آواز نکالے, اور یہ بھی بات صحیح ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہے کہ ایک سے دوسرے کی نفی نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کی ایک فطری چیز ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس سے غلط ہونے کی کیا بات ہے. تو اسی طرح سے پہاڑوں میں پتھروں کا لڑکنا یہ قدرتی اسباب سے یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ خدا کے خوف سے لڑکے, اور پھر ان سے پانیوں کا جاری ہونا, پتھروں کا پھٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب پتھروں میں یہ اتنی نرمی ہے کہ وہ پھٹتا ہے, پانی نکلتا ہے, لیکن یہ ایسے پتھر ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. کیونکہ آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ دل کی نرمی کی وجہ سے نکلتا ہے. دل جو ہے یہ کنٹرولر ہے, اور باقی قوا اور اعضاء جو ہیں اس کے تحت ہے. اگر دل نرم ہوگا آدمی کو رونا آ جائے گا, اور اگر دل سخت ہوگا پتھر ہوگا تو بالکل آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا. تو فرمایا سننا قصد قلوبکم, پھر سخت ہو گئے تمہارے دل, من بعد ذالک, اس کے بعد یعنی ایسا واقعہ ہونے کے بعد بھی, بجائے اس کے کہ تمہارے دل نرم ہوتے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیا کل ہزار آتے, بس وہ پتھروں جیسے سخت ہے, اور اشد و قسوا یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. وینا من الحجار آتے, اور بے شک پتھروں میں سے لبا وہ پتھر بھی ہیں, یہ تفجر من الانہار, کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وینا منہا, اور بے شک پتھروں میں سے لبا وہ پتھر بھی ہیں, یشقہ کو یعنی یتشقہ کو اصل میں ہوتا پے کو شین بنا کر شین میں اضافہ کر دیا, یش شکا کو جو پھٹ جاتے ہیں, فیخرج من الماء ان سے پارک, وہ اس کی کمرے کی بجلی کیوں چل رہی ہے ادھر ہے الیاس, وہ بجلی کیوں چل رہی ہے مسجد میں, وہ جتنے اور سامان گئے آفا تتما اونا, کیا پس تم تما کرتے ہو, یہ تما یتما ہو تما کرنا, کہ کس کو بڑا تما ہے, تما کہ میں نے امید کرنا, لالچ کرنا, بہت ہرس کرنا. آفا تتما اونا, کیا پس تم تما کرتے ہو, این یومنو, یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے, مان لیں گے, لکم تمہاری بات, تمہارے لیے یعنی تمہاری بات, وقد کانا, اور بے شک ہے فریق ایک گروہ, منہم ان میں سے, یسمعون جو سنتے ہیں, کلام اللہ اللہ کے کلام کو, ثم پھر یحرفونہ تحریف کرتے ہیں اس میں, بدلتے ہیں اس کو, من بعد ما پیچھے اس کے, عقلوہ کہ سمجھ لیا ہے انہوں نے اس کو, وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. افتتمعونہ یومن لکم, پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کارستانی تھی وہ بیان کی کہ کیسے سازشی تھے, خود ہی قتل کر لیا, خود ہی دعویٰ کر دیا, پھر اللہ نے ان کو ننگا کیا, پھر ان کے دل گناہ کرتے کرتے, جرائم کرتے کرتے سخت ہو گئے, اور پتھر سے بھی سخت ہو گئے. تو فرمایا کہ جب وہ ایسے پتھر دل ہیں تو کیا ہے ایمان والو, تمہارا اب بھی یہ خیال ہے کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے, یہ مسلمان ہو جائیں گے؟ یعنی یہ مسلمانوں کو تسلی دی ہے, وہ پیچھے پڑے رہتے تھے نا, بعض بیچارے جو بہت ہی خواہش مند تھے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے, یہ یہودی بھی مسلمان ہو جائے, یہ یہودی بھی مسلمان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتتمعونہ, کیا ان کے اس کردار کے جان لینے کے بعد کیا اب بھی تمہیں یہ امید ہے, یہ حرص اور تما تمہیں ہے, این یومن لکم کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ فرمایا کہ وقد کان فریق منہم, ان میں سے تو ایک ایسا گروہ بھی ہے ان کے عوام میں بھی اور ان کے علماء میں بھی, یسمعون کلام اللہ, جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں, کہ اصل کلام کے الفاظ یہ ہیں, ثم یحرفونہ, لیکن پھر اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں. تحریف دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تحریف لفظی, ایک تحریف معنوی. تعریف لفظی تو یہ ہے کہ عبارت ہی بدل دینا, عبارت کچھ ہے بنا کچھ دینا, اور تعریف معنوی یہ ہے کہ لفظ تو وہی رہنے دینا لیکن معنی اپنا کرنا, جو اپنے دل میں ہو خیال وہ معنی اس کے وہاں فٹ کر دینا. جیسے اکثر شیعہ بھی کرتے ہیں, بریلوی بھی کرتے ہیں, اور جتنے گمراہ لوگ ہیں ان کا یہی کام ہے.
اور جرم دونوں کے ایک جیسا,
ہاں جرم تو ایک ہی ہے, بات تو فرق تو نہیں پڑتا, لیکن اس میں جسارت زیادہ ہے کہ کلمے ہی بدل دی ہے, عبارت ہی بدل دی, اور اس میں اتنی جسارت نہیں ہے کہ لفظ وہی ہے معنی اپنے مطلب کے کر رہے ہیں.
تفسیر میں کرتے ہیں یہ تعویل
ہو جائے گی؟ نہیں, یہ تعویل ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں تعویل. تعویل کے معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی بن سکتے ہیں, اور اس سے آپ اس کے وہ معنی لیتے ہیں جو کہ قرآن حدیث کی روح کے مطابق ہو, جو حدیث کے عین مطابقت ہو رکھے یا جو صحیح ہو سکتے ہوں, اس کو تعویل کہتے ہیں. یہ ہے تحریف. تحریف ہر صورت میں جرم ہے, اور تعویل کہاں جرم ہے؟ جب اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آپ اپنا مطلب بنائیں. من بعد ما عقلوه, وہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس جملے کا مطلب یہ ہے, اس کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں, اس کو بدلتے ہیں. وہم یعلمون, اور وہ اپنی کارستانیوں کو سب کو جانتے ہیں, یہ نہیں کہ بے خبر ہیں, وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ ایسا کام کرتے ہیں. تعویل تو دیکھیں محکمات میں بھی ہو سکتی ہے. تعویل جو ہے محکمات میں بھی ہو سکتی ہے, متشابہات میں بھی.
اور یہ جو آج کل لوگ ان آیتوں کا مطلب اپنی طرف کا نکالتے ہیں, اور ان میں سے جو ہیں وہ بھی کئی ایسے جان کے ایسے کرتے ہیں.
بالکل, اب شیعہ کے ہاں تو واضح ہے, یہ شیعہ کے ہاں یہ مثلا قرآن مجید میں اس کو حضرت علی پر فٹ کر دینا, مثلا قرآن مجید میں آتا ہے اللہ جی نے یوتون زکات وہم راکعون, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ نہیں اللہ کے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, اور ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کو دوست بناتے ہیں, اور ان کا کردار کیا ہے, یقیمون الصلاۃ وہ نماز پڑھتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور وہ زکات دیتے ہیں, وہم راکعون اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تو معنی اصلی ہے. اب شیعہ اس کے معنی کیا کرتے ہیں کہ وہ رکوع میں زکات دیتے ہیں, وہ رکوع میں زکات دیتے ہیں, اور پھر اس پر انہوں نے ایک بات بھی بنائی ہوئی ہے کہ ایک فقیر آیا اور آ کر وہ سوال کرنے لگا اللہ کے رسول سے, پوچھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, آپ نے فرمایا اندر دیکھ جا کر کوئی تمہیں شاید مل جائے, تو دیکھا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے, رکوع کی حالت میں تھے, انہوں نے انگوٹھی اتار کر اسی وقت اس کی طرف پھینک دی نماز پڑھتے پڑھتے ہی. اب دیکھو ان کو تکہ بنائیے کہ یہ تو انہیں زکات, وہ زکات دیتے ہیں, وہ ہم راکعون رکوع میں. حضرت علی نے تو ساری عمر زکات نہیں دی کیونکہ وہ بےچارے غریب تھے, زکات ان پر فرض ہی نہیں ہوئی, زکات تو مال پر ہوتی ہے نا, جب اتنا مال ہو تو زکات دیں. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی, اب کیا حساب تھا, یعنی کس حساب سے زکات دی انہوں نے, اور پھر پہلے کیوں نہیں دی, ان کو گھر یاد نہیں رہی یا وہ ایسا کما, یعنی اس پر آپ جتنا تجزیہ کرتے جائیں گے فراڈ ثابت ہوگا کہ سب فریڈ ہے, بالکل غلط باتیں ہیں.
اچھا سورت بکر میں,
اور پھر انہوں نے روایات بھی سنیوں کی کتابوں میں, اہل سنت کی کتابوں میں, احادیث تک میں, تفسیروں میں بھی, شیعہ عالم جو تھے, تقیہ تو ان کے مذہب کا جز ہے, تقیہ کرنا, تقیہ کے معنی کیا ہے, سنی بن جانا, پتہ ہی نہ لگنے دینا کہ میں شیعہ ہوں, ان جیسی نماز پڑھنا, ان کی ہاں میں ہاں ملانا, سارا کچھ کرتے کرواتے رہنا, لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بولتے رہنا, استادوں کی طرف غلط باتیں نسبت کرنا کہ انہوں نے یہ کہا تھا, حدیثیں بنانا, یہ سارا کرنا. چنانچہ اکثر تفسیروں میں, اکثر تاریخ میں ان کی بنائی ہوئی باتیں اس کے اندر جو انہوں نے دخل کر رکھی ہیں, اور پھر وہ جب مناظرہ ہوتا ہے شیعہ نکال کر, دیکھو تمہاری کتاب میں سنیوں یہ لکھا ہے, اور وہ کارستانی ان کی ہوتی ہے, تو اس طرح سے وہ تقیہ کر کے خفیہ خفیہ وہ کام کرتے ہیں, موضوع حدیثیں بناتے ہیں, غلط منسوب کرتے ہیں, جس سے پھر وہ اپنے مطلب کے لیے اس کو دوسرے موقع پر پیش کر دیتے ہیں. اب تفسیروں میں آپ دیکھ لیں, ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اس کی تفسیروں میں دیکھ لیں آپ, اہل سنت کی کتابوں میں اکثر تفسیروں میں یہ لکھا ہوگا, یہی واقعہ کہ حضرت علی نے رکوع کی حالت میں زکات دی تھی, اور وہ کارستانی شیعہ کی.
تو اس میں
کیا پوچھا
حضرت بکر میں انہوں نے لکھا رضا خانہ ہے کہ ایک صحابی بیمار تھا, اللہ کے رسول کو بلایا گیا کہ آپ بے ہوش ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد وہ پانی تھا اس پہ چھٹے مارے, وہ ہوش میں آ گئے. آپ نے کہا کہ آپ گھبرا لیں, آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ ابھی نہیں مر رہے. اور انہوں نے مرسی کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ وہم نہ کرو, آپ مرتے نہیں اپنے گھر میں, دیکھو کہ اللہ کے رسول کو یہ علم ہے, ابھی تک وہ نہیں مرا. دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے وجہ سے وہ چھٹے مار کے ہوش میں لایا جا سکتا ہے تو بزرگوں کو پانی دے کے نہیں ہو سکتا.
یہ حضرت جابر کا واقعہ ہے, حدیثوں میں آتا ہے یہ, لیکن اس سے یہ ثابت کر دینا کہ حضور کے ہاتھ میں یہ بات تھی کہ آپ کے وضو کے پانی سے وہ تندرست ہو گیا, یہ تو معجزہ تھا آپ کا. جیسا کہ مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو پانی حدیبیہ کے موقع پر پانی کی قلت ہو گئی, تو پھر آپ نے اس میں پانی ڈالا کنویں میں, اپنا لب مبارک ڈال کر پانی ڈالا تو اس میں اتنا پانی کنویں میں ہو گیا کہ صحابہ اس سے پانی لیتے رہے, پانی پھر ختم ہی نہیں ہوا. یا اور ایسے انگلیوں سے آپ کے فوارے چلنا, مختلف موقعوں پر ایسے واقعات, یہ سب معجزات ہیں. یہ نبی کی کوئی طاقت تو نہیں ہے, اگر نبی کی یہ طاقت ہوتی تو آپ پیڑ پر پتھر کیوں باندھتے؟ ایسا بھی تو موقع آیا ہے کہ آپ پیڑ پر پتھر باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے.
یہ انہوں نے طویل میں لکھا, معنی میں نہیں لکھا.
نہیں, واقعہ بھی صحیح لکھا ہے, واقعہ بھی صحیح لکھا ہے, اس سے نتیجہ غلط نکالا, اس کو تعویل نہیں کہتے. واقعہ بھی صحیح لکھا ہے کہ حضرت جابر بیمار ہو گئے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ کہا, آپ نے اپنے وضو کے بچے پر ان پر چھینٹے بھی مارے, سارا کچھ اللہ نے ان کو صحت بھی دے دی, اور وہ تھا وہ بعد میں زندہ بھی رہے کافی دیر تک. اور حضرت سعد بن عبد الوقاص کے بارے میں بھی بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ہے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن نتیجہ یہ نکالا کہ آپ کو علم غیب تھا, کہہ دیا کہ جو بھی مرے گا نہیں. بھائی اللہ کے رسول کے پاس ایک ذریعہ علم ہے, وہ وحی ہے. جب آپ کوئی بات ایسی کہتے تھے جس کا تعلق ماضی یا مستقبل سے تھا, جس کو ہم غیب کہہ سکتے ہیں, اس میں ذریعہ علم کیا تھا؟ وہی. دیکھیے ذریعہ علم کیا ہے ہمارے پاس؟ حواس خمسہ. کوئی چیز آپ کو حواس خمسہ سے معلوم ہو جائے وہ علم غیب نہیں, کوئی چیز پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے بتا دی جائے وہ علم غیب نہیں. علم غیب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی ذریعے کے اسے حاصل ہو, جیسے اللہ. اب اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, یہ ہے کہ جو کسی کے لیے غیب ہے اللہ کو اس کا علم ہے, اللہ عالم الغیب ہے. لیکن اللہ کے رسول کو تو پتہ ہی ہوتا تھا جب تک اللہ وحی نہ کر دے. چنانچہ آپ کی اونٹنی گم ہو گئی, آپ بڑے پریشان تھے, صحابہ پریشان تھے, تلاش کرتے پھر رہے تھے. وہ یہودیوں نے اور منافق لگے کہنے کے, دیکھو اس نبی کا بھی عجیب حال, کبھی عرشوں کی خبریں دیتا ہے, آسمان کی باتیں کرتا ہے کہ وہاں یہ ہو گیا اور کل کو یہ ہوگا اور پہلے یہ ہوا, وہ باتیں بتاتا ہے, اور ادھر اس کو اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں, اور تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں. اتنی میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں آ کر بتایا کہ یار رسول اللہ آپ کی اونٹنی جو ہے اس کی مہار, اس کی رسی فلاں درخت میں اٹکی ہوئی ہے, وہ وہاں پھنسی کھڑی ہے. آپ نے صحابہ کو بھیج کر وہاں سے منگوا لی. تو نبی کے پاس ایک ذریعہ علم جو ہے وہ وحی ہے, وحی کے ذریعے سے. غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلو بھیا,
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
وَإِذَا, اور جب, دیکھیے اِذَا کے معنی تو اب آپ کو یاد ہو جانے چاہیے, عید کے معنی بھی جب اور اِذَا کے معنی بھی جب. وَإِذَا اور جب, لَقُوا وہ ملتے ہیں, لقاء ملاقات. یہ لفظ جب آئے اس کے معنی کے کہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یا یہ کن کن صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. دیکھو لقو, لقاء, عربی میں لقاء ملاقات, یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. وَإِذَا لقو, اور جب وہ ملتے ہیں, الَّذِينَ ان لوگوں سے, آمَنُوا جو ایمان لائے, قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا اور جب جاتا ہے, بعضهم ان میں سے کوئی, بعض ان کا, الی بعض کسی کی طرف, بعض کی طرف, قالوا تو
تو کہتے ہیں وہ اتو حد سونا ہوں آ کے میں نے کیا تو حد سونا تم بتاتے ہو حدثا یحدث تحدیث یحدثنا فلان ہمیں فلان نے حدیث سنائی بات سنائی تو حد سونا تم بتاتے ہو ہم ان کو بما وہ بات فتح اللہ ہو جو کھول رکھی ہے بتا رکھی ہے اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم لے لام کے میں نے تاکہ یحاجو وہ حجت بازی کریں حجت سے حجت کے میں نے دلیل پیش کرنا دوسرے پر حجت قائم کرنا لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے بہی اس کے ساتھ اس کی وجہ سے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہو یہ یہودیوں کی اللہ نے ان کی کارستانی ایک اور بیان کی کہ یہ ایسے خبیث ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے میرا خلا باز ہوں میرا باز خلا خالی ہونا لفظی معنی اس کے کیا ہے ویزا خلا اور جب خالی ہوتے ہیں یعنی جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ کو خالی کر دیتے ہیں اور کسی اور طرف چلے جاتے ہیں خلو فدا میں خلا خلا اس یہ سارا خلا ہے اوپر والا یہ عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ویزا خلا اور جب جاتا ہے بعض ان میں سے کوئی الا بعض ان بعض کی طرف قالو پھر آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کافروں والی کیا باتیں کرتے ہیں کہ تم جا کر مسلمانوں کو اپنے دین کی باتیں بتاتے ہو جیسے ہمارے تین چار لڑکے تھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں حدیث کا مسئلہ کو بیان کر دیا اور اس میں ہم نے کہا کہ ہم ویسے ہی رفع دین کی باتیں کرتے ہیں رفع دین ہے نہیں کوئی بھی ہم نے یہ بات کی فرض کر لیجیے گا تو اب وہ ہم میں سے کوئی سن کر جا کر کوئی دوسرے حنفیوں سے کہہ دے کہ یہ ہمارے مولوی نے کہتا کہ رفع دین ہے ہی نہیں ہم تو ویسے ہی کرتے ہیں اب پھر وہ ہم سے کہیں گے کہ دیکھ لو بھائی ان کے مولوی بھی مانتے ہیں کہ رفع دین نہیں ہے یہ ویسے ہی کرتے ہیں یہ تو وہ آپس میں باتیں کرتے اس طرح سے کہ ارے تو نے جا کر مسلمانوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تو نے وہ جو کل درس میں آیا تھا پرسوں جو ہم بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچی نبی ہیں تو نے جا کر ان کو بتا دیا کہ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ رسول یہ محمد تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا ہوگا اگر تم جا کر اپنی باتیں ان کو بتاؤ گے تو پھر وہ کیا کریں گے ایک تو دنیا میں تم سے بحثیں کریں گے دوسرے کل کو جا کر خدا بھی ہم سے کہے گا کہ تمہارے فلاں آدمی نے تسلیم تو کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ محمد نبی تھا پھر مار کے نہیں گئے تو تم یہاں دیکھیے اتو حد سونا ہوں کیا تم مسلمانوں کو جا کر بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم وہ علم کی باتیں جو اللہ نے تمہیں بتا رکھی ہیں لیحاجوکم بہی عند ربکم کہ کل کو مرنے کے بعد جب تم خدا کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے اور یہ باتیں پیش کریں گے کہ جی میں مجھے کہا تھا اس نے کہ ہمارے مولوی نے کہا ہے کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے قبلے کے بدل نے کہا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ مکہ ہی ہوگا بیت المقدس نہیں ہوگا میرے سامنے یہ بات انہوں نے کی تھی تم جب باتیں جا کر ان کو بتاتے ہو تو کل کو اللہ کے پاس جا کر یہ جھگڑا کریں گے اور تمہاری ان باتوں کو دلیل بنا کر پھر خدا تمہیں مجرم بنائے گا اور دوزخ میں ڈالے گا افلا تعقلون اب یہ بات دیکھو کہنا ہے ایسی بات کہ تم نے اس کو یہ بتا دیا تھا کل کو اللہ کہے گا کہ تم نے تو مانا تھا خدا کے سامنے اللہ کو اگر تو یہ اس کو نہ بھی کہے تو اللہ کو پتا نہیں ہے کہ تمہارے علم میں کیا بات ہے لیکن ایمان کے فقدان کی وجہ سے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو انتہائی نالائقی کی باتیں تھیں تو اللہ نے فرمایا افلا تعقلون اے یہودیوں تمہیں سمجھ نہیں بات آتی کہ تم کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو کیسی غلط باتیں کرتے ہو چلو جی اولا یعلمون آ کے میں نے کیا اسے یاد کر لو خوب حمزہ ہو الف پر زبر ہو یہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے دیکھیں الف عربی میں الف کسے کہتے ہیں جو کھینچ کر پڑا جائے با لا ما یہ جو میم کے ساتھ الف ہوگا الف وہ ہے عربی میں الف پر کبھی حرکت نہیں ہوتی، الف صرف ایک ہی اس کی شکل ہے، ایک ہی صورت ہے کہ وہ کھینچ کے پڑھا جائے، با تا تھا لا ما، یہ الف ہے. اور اگر شکل الف کی ہو، شکل الف کی ہو، اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم ہو، تو وہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے. تو اس حمزے کے معنی کیا ہے؟ اولا یا لمونا آ، آ کے معنی کیا؟ خواہ اس کو حمزے کی شکل میں لکھو یا الف کی شکل میں لکھو، لیکن حقیقت میں یہ حمزہ ہے. اور الف کون ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے؟ جو کھینچ کر پڑا جائے، اس پر حرکت نہیں ہوتی. حرکتیں کتنی ہیں؟ زبر زیر پیش تین حرکتیں، زبر زیر پیش تین ہیں، اور ایک سکون جزم. یہ چاروں جو ہیں الف پر کبھی نہیں آ سکتے. اگر یہ چاروں میں سے کوئی بھی الف پر آ جائے، وہ الف حقیقت میں حمزہ ہوگا، الف نہیں ہوگا. تو آ، آ کے میں نے کیا، یہ حمزہ استفہام کا. ولا یعلمون، اور وہ نہیں جانتے کیا. اب یہاں ایک جملہ جو ہے وہ محذوف ہے، ایقولون ھذا، کیا وہ یہ بکواس کرتے ہیں؟ ایقولون ھذا، کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ ولا یعلمون، اور وہ جانتے نہیں. تو یعنی آ جو ہے استفہام کا حمزہ، یہ ایک جملے پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پورا ایک جملہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایقولون ھذا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تم سے کہے گا کہ تم نے کیوں جا کر ان سے بات کی تھی؟ کہ تم نے تو مان لیا تھا کہ محمد نبی ہے، قبلہ ان کا یہ ہے، یا اور جو مسلمانوں کی خاص باتیں ہیں ان کو یہودی بھی مانتے ہیں. تو ایقولون ھذا، کیا وہ یہ بات کہتے ہیں؟ ولا یعلمون، اور وہ جانتے نہیں. واو کہ میں نے، اور لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، اس کو، یسرون، جس کو وہ چھپاتے ہیں. یہ سر، سر کے میں نے بھید، یہ اسرار، راز کا چھپانا. وما یعلنون، اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں. یعلن اعلان، یعلن اعلان، اعلان کرنا، کھل کر بات کرنا، زور سے اس کی، اس کو نشر کرنا، اس کی پبلسٹی کرنا. وما یعلنون، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ تم جا کر ایسی باتیں نہ کیا کرو، ورنہ کل تم پکڑے جاؤ گے اللہ کے پاس جا کر، اور تم پر حجت قائم ہو جائے گی کہ یہ مانتے تھے. تو فرمایا اولا یعلمون، کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، وہ چاہے یہ کہیں یا نہ کہیں، اللہ کو سب علم ہے. ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں یہ مضارع پر چار آتے ہیں، حرف چار، الف تے یہ نون. تو یہ جو ہے یہ غیب کی علامت ہے، یہ غیب کی علامت ہے جس کے معنی وہ. اور واو یعلمون میں جو میم واو ہے، یہ جمع کے لیے ہے، جو دلالت کرتی ہے جمع پر. یہ غائب بتاتا ہے اور واو جمع بتاتی ہے. تو یعلمون، دیکھو یعلمون، وہ ایک آدمی جانتا ہے. یعلمان، وہ دو آدمی جانتے ہیں. یعلمون، وہ سب آدمی جانتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ غائب کا صیغہ، اور واو جو ہے سب جمع کے لیے. یہ
اور سب وہ کیا واقعی اتنے بے وقوف تھے یا اللہ نے وہ کیا سمجھا؟
بس جب حس ماری جائے پاگل ہو جائے. اب آپ حیران ہوں گے، اس سے بڑھ کر دیکھیں. فرمایا کہ جب آدمی دنیا میں زمین پر رہتے ہوئے انسانوں میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا رہتا ہے، اس قدر اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس قدر اس کی عادت بگڑ جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس جا کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور وہ کہیں گے شاید ہمارا کام بن گیا. اب آپ یہ سورہ مجادلہ میں جاتا ہے، اتخذوا ایمانہم جنتاً، وہ اپنی قسمیں کھا کھا کر ان کو وہ ڈھال بنائیں گے، اور وہ خدا کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور وہ یہ امید رکھیں گے کہ شاید ان کا کام چل جائے، قسمیں اتنی کھائیں گے اللہ کے سامنے. یعنی جب ایک آدمی بے حص ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دیکھو نا، مثلا ایک کے ہاتھ سے پہلا قتل ہو تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے پاگل ہے، اس کے ہوش و حواس غائب، اس کی طبیعت پر اتنا اثر پڑے گا لیکن اگر اس نے قتل کئی کر دیے ہو, بہت قتل اس نے کیے ہو, پھر اس کے دل میں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا, دل پتھر ہو جاتا ہے. چنانچہ میں نے امرتسر ایک قتل دیکھا, میں ہاتھی دروازے رہا کرتا تھا وہاں جب ہم پڑھا کرتے تھے, وہاں ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا, دیکھتے دیکھتے چھرا مارا پیٹ میں. اچھا وہ تڑپ رہا ہے, اس کی جان نکل رہی ہے, اور وہ پاس ہی دکان ہے, وہ دودھ بجرے میں جا کر پی رہا. وہ جو قاتل تھا وہ جان لاش تڑپ رہی ہے, کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ آ کر اس کو بچائے, اس کو چھڑائے یا کوئی ایسی بات ہو, اور پاس ہی دودھ والا تھا, اس کے پاس بیٹھ کر وہ دودھ بجرے میں جا کر روڑ پینے لگے. تو یعنی جب ایک آدمی مستقل کام کرتا رہتا ہے تو پھر اس میں بے حصہ وہ ہو جاتا ہے, پھر وہ بات دل جو ہے یعنی عجیب اس کی حالت ہو جاتی ہے. اچھا جی ہاں, تو یہ بات اولا یعلمون, کیا وہ یہ بات کہتے ہیں اور جانتے نہیں اس بات کو, ان اللہ یعلم, کہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ جانتا ہے, ما یسرون, وہ اس بات کو چھپائے رکھیں, وما یعلنون, اور اس کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں, کھل کر کہیں یا چھپا کر کہیں یا دل میں رکھیں, اللہ کو تو سب پتہ ہے. چلو جی,
ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون.
ومنهم, اور ان میں سے, امیون ان پڑھ بھی ہیں, ان یہودیوں میں سے جاہل مطلق نو نتھم, وہ کچھ بھی نہیں جانتے. ومنهم, اور ان میں سے, امیون ان پڑھ بھی ہیں, لا یعلمون الکتاب, جو نہیں جانتے کتاب کو, کتاب کا انہیں کوئی علم نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے یا حدیث میں کیا ہے. الا امانیا, مگر آرزویں, ان کا علم کیا ہے, اپنی بنائی ہوئی باتیں, جھوٹی باتیں. جیسے دیکھو نا آپ یہ جائزہ میں آپ بھی, کہ یہ چھری وہ جس سے تین کیل ہو, مسواک ایک اس لمبی بالشت ہو, یہ ساری کہ اثر کے بعد دودھ نہ پیے, پھر فلاں فلاں, یہ کہاں کی باتیں ہیں, بس ظاہروں میں جو چلتی رہتی ہیں. کوئی ان کا علم نہیں کتاب کا, لیکن باتیں مسئلے ان کے وہ جو ظاہروں میں سنے سنائے. اب دیکھو نا جیسے لوگوں میں جی رفا زین جب بت ہوتے تھے پہلے کرتے تھے, پھر تو بند ہو گئی. اس قسم کی بالکل جھوٹی باتیں. تو فرمایا ومنہم, اور ان یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں, امیون, جو جاہل مطلق ہیں, ان پڑھ, کچھ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, لا یعلمون الکتاب, انہیں کتاب کا کوئی علم نہیں ہے. ان کا علم کیا ہے, الا امانیا, جھوٹی باتیں. دیکھو امنیا, امنیا جھوٹ بات کو بھی کہتے ہیں, امنیا کی جمع امانی ہے, تو اس کے معنی جھوٹ بات, اس کے معنی آرزو تمنا. یہ ان کے اپنے دل کی خواہشات ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّون, کوئی دین ٹھوس نہیں ہے, دلیل والی بات اٹکڑے مارتے. وَإِنْهُمْ, اور نہیں ہے وہ, إِلَّا يَظُنُّون, مگر اٹکنے مارتے ہیں, ظن ظن, خیال ہی خیال. تو یہ ان کا حال ہے. دیکھیں کیسی اللہ نے پکچر کھینچی ہے ان کی, یہودیوں کا نقشہ کیسا کھینچا ہے, کہ یہودی کیسے جاہل, احمق اور شرارتی, کس قسم کی ان کی حرکتیں. ہاں جی,
ان پڑھ کے لیے
جاہل, جاہل بھی استعمال ہوتا ہے, امید بھی ہے, اور امید جو ہے وہ ذرا کچھ اس قسم کا ہو جاتا ہے, امید ماں کی نسبت سے, جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا کوڑے کا کوڑا ویسے کا ویسے, یعنی کسی جگہ سے کچھ علم حاصل نہیں کیا. یہ امید, امید یعنی ماں والا, بس وہ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ویسے کہ ویسا, کسی سے کوئی پڑھا سیکھا لکھا وغیرہ کچھ نہیں. یہ اور ویسے علم کے مقابلے میں جہالت, عالم اور جاہل,
یہ
ان پڑھ کے لیے.
اور سر یہ ایک بلشت مسواک, یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے؟
نہ, یہ فقہ کا بھی کہاں ہے, فقہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
چھری کو تین کرنا یہ بھی لازمی نہیں
ہے؟ نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کر لو کر لو, آگے بس کے ختم کرنا ہے, کیوں بڑھا لو بھیا, بس
شہزانے ہو رہی ہیں اور پانی مت پیا.
ہاں
جی, شہزان ہونے والی ہے, نہیں عام دنوں میں.
اچھا,
مغرب کے اذان کے
ہاں, یہ اس قسم کے مسئلے جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں. آفت اپنا اونا, کیا پس تم تما کرتے ہو, ان یومنوا لکم,
یہ کہ وہ مان لیں گے تمہاری بات. وطن کا آنا
اور خرابی ہے ملا دینا ان لوگوں کے لیے, یہ جو پہلا لام ہے زیر والا اس کے میں نے لیے, ملا دینا ان لوگوں کے لیے یکتبونا جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب بے جی ہند اپنے ہاتھوں کے ساتھ, بے کے میں نے ساتھ, اے جی ید کی جمع اور ہند کے میں نے ان کے اپنے. سما پھر یقولونا وہ کہتے ہیں ہاذا یہ من عند اللہ اللہ کے ہاں سے ہے اس کی طرف سے ہے, یہ یش کرو لیک میں نے تاکہ مظاہرے سے پہلے یہ جو لام زیر والا آتا ہے اس کے میں نے کبھی چاہیے اور کبھی تاکہ, لیش کرو تاکہ نیم ہو دہی اس کے بدلے سمنم قیمت قلیلہ ہوئی, فویل بس خرابی ہے لہم ان کے لیے مما یہ من تعلیمیہ مما اس وجہ سے کہ کتب لکھا اے دی ہن ان کے ہاتھوں, فویل لہم بس خرابی ہے ان کے لیے مما کتبت اے دی ہن اس وجہ سے کہ لکھا ان کے ہاتھوں نے, وویل لہم اور خرابی ہے ان کے لیے مما یکسبون اس سے کہ وہ کماتے ہیں. جن جن یہودیوں کا حال بیان ہو رہا ہے ان کے جہلا کا یہ حال ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے, لیکن اٹکنے مار کر جھوٹی باتیں کر کے ان کے زبانوں پر ان کے مسئلے مسائل سب من گھن, جیسے ہمارے یہاں جائے. اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب تم یہود کا حال دیکھو تو اس کو اپنے پر فٹ کیا کرو, جب مسلمان بگڑیں گے تو بالکل یہودیوں کی طرح سے ہوں گے, وہی جہالت اسی طرح سے ضد اور ویسی جھوٹا مذہب اپنی طرف سے باتیں بناتے رہنا اور گھڑتے رہنا. تو اللہ نے فرمایا کہ اوپر والی آیت جو تھی وہ تو ان کے جاہلوں کے بارے میں تھی, اب ان کے عالموں کا حال کیا ہے؟ فویل الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, ان کے عالموں کا یہ حال ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی تحریر ہوتی ہے, وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مضمون بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سب یقولون ھذا من عند اللہ, لوگوں کو فتویٰ لکھ کر دیتے ہیں, لوگوں کو مسئلے لکھ کر دیتے ہیں اور ان کو تصور یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے, اللہ ہی کا حکم ہے. جیسا کہ بہت بھی فتویٰ دیتے ہیں وقت رائے کو اپنی یا اپنے امام کی اور اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ شریعت کا یہ فیصلہ ہے, اللہ کا یہ فیصلہ ہے. حالانکہ حضرت عمر کہا کرتے تھے صحابہ بھی اور بعد والے آئمہ بھی کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اگر غلط ہے تو میری رائے ہے. لیکن یہ اپنا اجتہاد ہو اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دینا یہ یہودیوں کی خصلت ہے. فویل للذین پس تباہی ہے ان عالموں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں, بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر لوگوں کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے, یہ شریعت کا فیصلہ ہے. یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ دنیا کا مال کمائیں. دنیا بنی ہوئی ہے, فتوے ان کے چلتے ہیں, مفتی وہ ہے, بس پیسے دے دے کر لوگوں کو. اب لوگ سمجھیں گے کہ جی فلاں نے حکم دے دیا ہے بس. اور یہ فقہ کا تو یہ مشہور ہوا ہے کہ قاضی کی قضا ظاہرا اور باطنا نافذ, کہ قاضی جو فیصلہ کر دے بس, اللہ کے نزدیک بھی وہ فیصلہ ہے اور دنیا کے نزدیک بھی فیصلہ ہے. چنانچہ ہدایہ میں اس کی مثال موجود ہے کہ ایک آدمی اگر عورت پر دعویٰ کر دے کہ یہ میری بیوی ہے, میرا اس سے نکاح ہے, حالانکہ کوئی نکاح نکاح نہیں, بالکل غیر اور اجنبی عورت ہے, یہ دعویٰ کر دے اور قاضی کے پاس گواہ گزار دے, قاضی اس کے بیانات لے کر گواہوں کی باتیں سن کر سارے مقدمے کے بعد فیصلہ یہ کر دے کہ ہاں یہ اس کی بیوی ہے, اور یہ بھی صاف لکھا ہے کہ بیوی نہیں ہے, نکاح کا کچھ نہیں تھا, جھوٹا مقدمہ وہ کر دے اور گواہ گزار دے اور قاضی فیصلہ کر دے اپنے طور پر, جو اس کو تحقیق کے بعد جس نتیجے پر وہ پہنچا ہے اس کا ڈسیزن یہ ہو, فیصلہ یہ دے دے کہ ہاں یہ اس کی بیوی ہے. تو اب کیونکہ قاضی کا فیصلہ ہے وہ ظاہرا اور باطنا نافذ ہوگا, اب اس کی بیوی بن گئی, لے جائے لے جا کے اسے صحبت کرے, اللہ کے نزدیک کی مجرم نہیں, لوگوں کے نزدیک کی مجرم نہیں, نہ قانون کے نزدیک مجرم ہے وہ, نہ اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے. نہیں دیکھو یہ صورت یہ ہے قاضی اپنی جگہ پر مجرم نہیں ہوگا اس نے تو تحقیق کر لی گواہوں کے بیان لے لیے اپنی طرف سے اس کو یہ اطمینان ہو گیا کہ واقعہ پر نکاح ہے اور وہ گواہ ایسے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور بڑے وسوخ کے ساتھ جھوٹ بولا قاضی پر یہ اخبار سن دیا قاضی کو کہ واقعہ پر اس کی بیوی ہے اس نے فیصلہ کر دیا نہیں میں عرض کرتا ہوں قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کی بیوی ہے اب مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی نہیں تھی جھوٹا مقدمہ تھا اب قاضی تو مجرم نہیں قاضی نے تو جو تحقیق کی اس کے مطابق فیصلہ دے دیا لیکن اب اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ آدمی اگر اس کو بیوی بنا کر گھر میں جا کر صحبت کر لے نہ اللہ کے نزدیک مجرم نہ لوگوں کے نزدیک مجرم یہ جرم ہے اچھا ہے اس فضا کو سنو تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی مجرم نہیں ہے سوال تو یہ نہیں سوال